بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا دنیا میں ہم ہر چیز بڑھیا پسند کرتے ہیں، امرود عمدہ ہو، کیلا شاندار ہو، مکان بڑھیا ہو، لیکن وضو عمدہ ہو، نماز بڑھیا ہو، اس کی فکر نہیں. وضو اور نماز عمدہ ہوتی ہے ان کی سنتوں کی پابندی سے. امرود کا باطن تو اچھا ہو لیکن اس کے اوپر داغ آپ نہیں پسند کرتے. بس مسلمان کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو. ظاہر میں بھی مسلمان نظر آئے اور اندر میں بھی ایمان والی مسلمانوں والی خوبیاں ہوں. ظاہر میں وضاقت صلحہ سے آراستہ ہو، باطن بھی ایسا ہی ہو. زمانہ ہو گیا وضو کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے، مگر وضو اور نماز کی معلوم نہیں. دماغ گاڑی کھول کر ہر چیز علیحدہ کر دی اور صاف کر کے سب کو فٹ کر دی. ایسا تیز دماغ. جنرل اسٹور میں ہزاروں چیزیں ہیں، ایسی یاد ہیں، گاہک نے مانگی فوراً ہاتھ وہاں پہنچا جہاں وہ چیز پڑی ہوئی. مگر افسوس کہ آخرت کے معاملے میں اس دماغ اور حافظے کو استعمال ہی نہیں کیا. کہ وضو اور نماز کی تمام سنتوں کو اور سونے جاگنے چلنے پھرنے کھانے پینے کی تمام سنتوں اور دعاؤں کو سیکھتے ہیں. انشاءاللہ سیکھیں گے نا. انشاءاللہ کب سیکھیں گے؟ انشاءاللہ عید کے بعد جو انشاءاللہ یہاں کلاسز لگیں گی، اس میں انشاءاللہ اتنا دین سیکھنا فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزے فرض ہیں، جیسے صاحب مال پہ زکوٰۃ فرض ہے، جیسے صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے. اتنا دین سیکھنا فرض ہے تاکہ 24 گھنٹے کی زندگی پتا ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کی چاہت کیسے پورے ہو سکتی ہے. اتنا فرض ہے نماز کی طرح، روزوں کی طرح فرض ہے. تو انشاءاللہ سب سیکھیں گے نا بھائی. انشاءاللہ اللہ ارشاد فرمایا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے کس قدر پریشانیاں ہوتی ہیں. پاسپورٹ لو، ویزا لو، پھر کہاں کہاں بھاگنا پڑتا ہے. صحت کا سرٹیفکیٹ لو، کوئی وبائی بیماری کا مریض تو نہیں. آخرت کا سفر کیسا ہوگا؟ ایک عالم سے عالم کا سفر ہے، کس قدر اس کی تیاری کرنی چاہیے تھی. مسلمان بڑھیا وہ ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. اس پر ایک کافر نے سوال کیا، صاحب کیا آپ کا یہ کیسا آپ کا دین ہے؟ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. کافروں کو سلامتی دینا تکلیف سے، یہ آپ کے یہاں کیوں نہیں ہے؟ اسی طرح ایک اور اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دے، اگر سر سے یا پاؤں سے مار دے اس کی ممانعت تو اس میں نہیں ہے. اب جواب سنیے. پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہر وقت مسلمانوں سے معاملہ پڑتا ہے، رات دن انہی کے ساتھ اکثر معاملہ پڑتا ہے، کفار کے ساتھ کبھی کبھی معاملہ پڑتا ہے. تو جب مسلمان کے اخلاق ان لوگوں کے ساتھ اچھے ہوں گے جن کے ساتھ رات دن اسے معاملہ اور سابقہ پڑ رہا ہے، تو جن سے کبھی کبھی معاملہ پڑتا ان سے بدرجہ اولا اچھے اخلاق ہوں گے. جب مشکل معاملے میں یہ پاس ہو گیا تو آسان معاملے میں فیل تو نہیں ہوگا نا، تو اس میں بھی پاس ہو جائے گا. دوسرا جواب یہ ہے کہ عموماً غصے میں ہم لوگ زبان سے نامناسب کلمات کہہ کر اذیت دیتے ہیں، اور غصہ بہت بڑا ہو تو ہاتھ چلانا بھی شروع کر دیا. اس لیے پہلے زبان کا ذکر ہے پھر ہاتھ کا ذکر. جب یہ اعضاء زبان اور ہاتھ جو غصے کے وقت کثرت سے استعمال ہوا کرتے ہیں اذا سے محفوظ ہو گئے تو سر اور پاؤں تو بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں, وہ بدرجہ اولا محفوظ ہو جائیں گے. مشکل سوال میں جب پاس ہو گیا تو آسان سوال میں بھی پاس ہو جائے گا. جب اس نے ہاتھ اور زبان اور ہاتھ کنٹرول کر لیا تو پاؤں بھی کنٹرول کر لیں. جن کے ہر وقت اٹھتا بیٹھتا ہے ان کو اس کی ذات سے تکلیف نہیں ہوتی, تو جن سے کبھی کبھی معاملہ پیش آتا ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ کرے ہمارا اسلام بھی ایسا ہو جائے. ہاں اللہ کرے ہمارا اسلام بھی ایسا ہو جائے کہ جو جتنا میرے قریب اٹھتا بیٹھتا ہے اتنی ہی اس کو مجھ سے راحت ملے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ہاں ارشاد فرمایا بعض لوگ قرآن و حدیث کو اپنی رائے سے سمجھتے ہیں, یہ غلط ہے. ہر کلام کے مختلف پہلو ہوتے ہیں جو صرف لغت سے معلوم نہیں ہوتے. مثلا ایک شاعر کا قول ہے, خاطری عمر قبا یا لیت عینہ سوا, عمر نے میرے واسطے قبا سیا, اے کاش کہ اس کے دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں. یہ ایک عربی عبارت ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ اس نے میرے لیے قبا بنایا, ہاں اللہ کرے اس کے دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں. اب اس میں تعریف کا پہلو بھی ہے, مذمت کا پہلو بھی ہے کہ میرا کرتا اس نے صحیح نہیں سیا, بازو کہاں جا رہے ہیں, گلا کہاں جا رہا ہے, اللہ کرے اس کی ایک آنکھ خراب ہے دوسری بھی ایسی خراب ہو جائے, دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں. ہاں اور دوسرا مطلب یہ کہ بڑا اچھا سیا ہے, ہاں ایک آنکھ بیچاری کی خراب ہے, ایسا اللہ کرے اس کی دوسری آنکھ بھی اچھی ہو جائے. دونوں پہلو ہیں, کلام ایک ہی ہے. پر میں عمر کانا تھا, صرف ایک آنکھ صحیح تھی. اب اس شعر کے دو معنی ہیں. اگر شاعر نے خوش ہو کر کہا تو ترجمہ یہ ہوا, کاش کہ اس کی خراب والی آنکھ بھی اچھی ہو جائے. اگر غصے میں تھا تو ناراض تھا, ترجمہ یہ ہوا کہ تیری دوسری آنکھ جو درست ہے وہ بھی خراب ہو جائے. اب آپ بتلائیے کہ یہاں ایک معنی متعین کرنے کے لیے کیا عقل اور لغت کافی ہے؟ کوئی عقل سے سمجھ سکتا ہے؟ یہ عربی کی لغت سے صرف سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا, کسی اور چیز کی ضرورت ہے. اب شاعر کے دوستوں کو تلاش کرنے پڑے گا کہ جب اس نے یہ شعر کہا تھا اس کے چہرے کا رنگ کیا تھا, غصے کے آثار تھے یا خوشی تاری تھی. یہ تو ایک شاعر کا کلام کا حال ہے کہ اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی اس کو دوستوں کی ضرورت ہے. تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کیا نبی کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اور پیارے نبی کی زندگی سمجھنے کے لیے کیا صحابہ کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے آپ کے صحابہ کی ہمیں ضرورت اور احتیاج ہوگی. اگر ان کی زندگی کو نکال دو اور چاہو کہ میں حدیث خود سمجھوں, گمراہ ہو جائے گا. انہوں نے سمجھا ہوگا وہی صحیح ہوگا, کیونکہ ان کے سامنے صاحب کلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی تھا, آگے پیچھے کا معاملہ بھی تھا. جس طرح ایک شاعر کے کلام کے معنی کو متعین کرنے کے لیے نہ عقل کافی ہے نہ لغت کافی ہے, اسی طرح حدیث پاک کے مفہوم سمجھنے کے لیے بھی عقل اور لغت کافی نہیں. اب تو لغت کی بھی ضرورت نہیں, اب ترجمے دیکھ کے مجتہد بن جاتا ہے آدمی. اور وہ اردو کے نہیں, وہ بھی انگریزی کے مجتہد. اسی طرح اردو کا ایک جملہ ہے, روکو مت جانے دو, روکو مت جانے دو. اس کو میں کاغذ میں لکھ کے باہر گارڈ کو دے دوں, روکو مت جانے دو, وہ اسے پڑھے روکو مت جانے دو, اب اس لڑکے کو پکڑ لیا اس نے. تو حالانکہ پڑھنا تھا روکو مت جانے دو, اس نے پڑھا روکو مت جانے دو, کتنا فرق ہو گیا, کتنا فرق ہو گیا. الفاظ وہی ہیں لیکن پڑھنے کے اندر معنی میں اتنی تبدیلی ہو گئی. ہاں یا ایک آدمی کی پکڑنا تھا, ہاں پکڑنا تھا اور اس نے اس کو پڑھ لیا روکو مت جانے دو. ارے میاں آدمی چلا گیا, چور تھا یہ تو, پکڑنا تھا اس کو, روکو مت جانے دو, تو کتنا نقصان ہو جائے گا. اب اس کلام کو بھی صرف تحریر سے تو نہیں سمجھ سکتے, ہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ لکھ رہا تھا تو اس وقت کیا کیفیت تھی، آگے پیچھے کیا بات چل رہی تھی؟ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین پیارے نبی کا لب و لہجہ بھی جانتے تھے کہ آپ نے یہ موقع پہ کس لہجے میں کہی، کس انداز میں کہی. اس لیے انہوں نے افسوس کہ عقل اور لغت کے غلام احادیث پاک کو مفہوم سمجھنے میں حضرات صحابہ کی ضرورت نہ سمجھنے سے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی طرح رجوع کرنا اپنی جدت پسندی کی توہین سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی نئی ریسرچ ہے، تھوڑا پرانی بات ہے. حضرات صحابہ کی طرف رجوع کرنا اپنی جدت پسندی کی توہین سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر پرانی چیز خراب نہیں ہوتی بھائی، بلکہ جتنا پرانا چاول ہوتا ہے کہتا ہے بہت اچھا ہے. ہاں اور اتر عود کو رکھ دو، جتنا پرانا ہوگا اتنا اس کی خوشبو شاندار ہوگی. ہاں تو ہر پرانی چیز چھوڑنے والی نہیں چیز. وہ بولو ابا تو 90 سال کا ہو گیا، اب چھوڑ دو، بوڑھا ہو گیا، پرانا ہو گیا. نا میاں، ہر پرانی چیز نہیں چھوڑنی، اور ہر جدت اچھی نہیں ہوتی. ہاں ہاں فرمایا پرانے چاولوں کو پا نہیں سکتے نئے چاول، پکا لو ان سے خوش پک نہیں سکتی بریانی، جو بات پرانے چاولوں میں ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر پولیس افسر کا بیٹا پٹ رہا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے، یا تو پولیس افسر کو خبر نہیں، یا لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ پولیس افسر کا بیٹا ہے، یا پولیس افسر اس بیٹے سے ناراض ہے جو اس کی ہمدردی نہیں کرتا. آج امت مسلمہ کا حال یہی ہے، جو نصرت نہیں ہو رہی ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے. گناہوں کا عموم ہے، روک ٹوک سے بھی غافل ہیں. صرف گناہ نہیں، جو نہیں کرنا ہے انہیں بھی فکر نہیں کہ میاں انہیں روکنا بھی تو ہے. بنی اسرائیل کے ایک بستی پر عذاب کا حکم آیا، جبرائیل امین نے عرض کیا اس ایک عابد بھی اس بستی میں رہتا ہے جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. ان فیہا عبد لم یعصی کا طرفن قط، ارشاد ہوا اس بستی کو پہلے اس پر پھر تمام بستی والوں پہ الٹ دو، پہلے اس عابد پر اور پھر تمام بستی والوں پہ الٹ دو، کیونکہ میری نافرمانیاں یہ عابد دیکھتا تھا اور اس کے چہرے پہ ناگواری کا اثر بھی نہیں تھا. اقلبھا علیہ وعلیہم لم یتمعر وجہہ. ہاں اس عابد پر بستی الٹنے کا حکم پہلے فرمایا، جیسے نیکی کرنا ضروری ہے اور جیسے گناہ سے بچنا ضروری ہے، حت الامکان گناہ کو روکنا بھی ضروری ہے جتنی استطاعت ہے، طاقت ہے. اور ظاہر ہے ہر آدمی کا ایک جگہ تو طاقت چلتی ہے نا، گھر پہ، ماتحتوں پہ، وہاں اس کا اثر رسوخ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے. ہاں تو وہاں گناہوں سے روکنا ضروری ہے. اصل میں نماز پڑھنے والے کے دل کے اندر بھی اب تک نماز کی اہمیت نہیں آئی، عظمت نہیں آئی، پڑھ رہا ہے اہمیت نہیں. اگر اہمیت آ جاتی تو پھر اس کے گھر میں اولاد بے نمازی نہ رہتی. گناہوں سے بچنے والے کے دل کے اندر بھی اب تک گناہ سے بچنے کی اہمیت اور فکر نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتی تو مجال ہے کہ اسے گھر میں گناہ ہوتے. بھائی سانپ سے بچنے کی فکر جیسے ہے نا، خود تو بت رہا ہے لیکن واقعی فکر ہے کہ بچنا ہے، تو اس لیے بچوں کو بھی بچا لیتا ہے، گھر کو بھی بچا لیتا ہے، واقعی فکر ہے کہ نقصان دیتا ہے. ایسی اگر گناہوں کے نقصان کا اندازہ ہو جائے، یقین ہو جائے، جو سانپ سے زیادہ زہریلا ہے گناہ اور بچھو سے زیادہ خطرناک ہے، آگ کے انگارے سے زیادہ نقصان کرتا ہے، اگر یہ فکر پیدا ہو جائے پھر اس کے ہاں سے گناہ مٹ جائے، پھر گناہ مٹ جائے. فرمایا جب تلاوت شروع کریں تو نیت کر لیں، اس سے ہمارے قلب کا زنگ دور ہوگا، حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی، یہ تصور رہے کہ حق تعالیٰ سن رہے ہیں. حدیث پاک میں وارد ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے. اسی طرح وضو اور نماز کے وقت اور ذکر کے وقت بھی نیت کرے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. نیت اور اخلاص ہی اصل ہے. فرمایا کوئی کہے کہ میرے مرض کے لیے ایک ڈاکٹر لاؤ, ڈاکٹر لے گیا جو اس کے فن کا ماہر اور اسپیشلسٹ بھی ہو. دیکھا کہ اس ڈاکٹر کے چارپائی پر لادے دیکھا کہ اس ڈاکٹر کو چارپائی پہ لادے آ رہے ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹر آ رہا ہے لیکن اس کو چارپائی پہ اٹھا کے لا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب پہ فالج گرا ہوا ہے. مریض نے حال کہنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ بہرے بھی ہیں. پھر لکھ کر حال پیش کیا تو معلوم ہوا کہ نابینا بھی ہیں. آخر وہ چیخ کر یہی کہے گا کہ ارے ظالم, مجھے اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں, ایسے اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں. لانے والا فوراً اس کی ڈگری اس کے جیب سے نکال کر دکھا دے. یہ ڈگری کچھ وقت رکھے گی؟ ہاں, کوئی وقت نہیں رکھے گی نا. اسی طرح آج ہمارا حال ہے. مسلمان ہونے کی سند ہے لیکن ناقص مسلمان ہے. لوگ کہتے ہیں میاں کہاں سے اسلام ہے. یہ کہتا نہیں, میں میرا ابا بھی مسلمان تھا اور میرا نام بھی مسلمان ہے اور میری پیدائش میں بھی عقیقہ ہوا تھا. ہاں, باقی نہ سر میں اسلام, نہ آنکھ میں اسلام, نہ کان میں اسلام, نہ بدن میں اسلام, نہ جسم میں اسلام. یہ اس ڈاکٹر کی طرح ہے جسے چارپائی پہ اٹھا کے لے کے آ رہا ہے. ہاں, سند دکھا رہا ہے کہ یہ اسپیشلسٹ ہے. تو کیا حیثیت ہوگی اس کی؟ ہاں, تو ہمارے پاس موروثی سند موجود ہے. ابا اماں مسلمان تھے, نام انہوں نے مسلمانوں کا رکھا تھا. باقی اس کے ظاہر سر کے بال سے لے کر پاؤں تک اسلام کتنا ہے, یہ کچھ نہیں. لیکن ناقص مسلمان لوگ کہتے ہیں آپ لوگ فروعات کی کیوں نصیحت کرتے ہیں؟ یار, ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا رکھا ہے؟ ٹوپی پہن لو, پگڑی پہن لو, داڑھی رکھ لو, سلوار ٹخنے سے اوپر کر لو, نماز پڑھ لو. یار, یہ ان چیزوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑو, لوگ کہتے ہیں. ہاں ہاں, نیت ٹھیک ہونی چاہیے بس. کیا نیت ٹھیک ہونی چاہیے میرے دوستو؟ فروعات ہی سے تو کل کی تکمیل ہوتی ہے. اس ڈاکٹر میں فروعات ہی کی تو کمی تھی. کان بہرا تھا, اصل تو دل تو اس کا ٹھیک تھا نا, چل رہا تھا, سانس آ رہی تھی. کان اس کا بہرا تھا جو کہ فرا ہے جسم کے اعتبار سے. اس طرح آنکھ, ناک, ہاتھ, پاؤں, یہ سب فروعات تو تھے, اس ڈاکٹر کے خراب تھے. مگر آپ نے فروعات کی خرابی والے ڈاکٹر کو پسند نہیں کیا بلکہ بیکار سمجھ کے واپس کر دیا. اپنے اسلام میں بھی غور کیجئے. اگر کسی درخت کے سب شاخیں کاٹ دی جائیں اور صرف تنا رہے تو آپ بتائیے اس پہ پھل لگ جائے گا؟ سب شاخیں کاٹ دی جائیں تو بتائیے اس درخت پہ پھل لگ جائے گا؟ یقیناً نہیں لگے گا. اس طرح اسلام کے تمام فروعات کو اہمیت حاصل ہے. کامل مسلمان جب ہوگا جب اس کے تمام فروعات پر بھی عمل ہوگا تب پھل لگے گا. حضرت مولانا شاہ مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ, کسی نے پوچھا حضرت آپ کے وعظ میں بہت نفع ہوتا ہے, دل میں بات لگتی ہے. فرمایا میری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے سننے والوں کو مجھ سے بھی افضل بنا دے. میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے سننے والوں کو مجھ سے بھی اچھا دیندار بنا دے. اکابر کے سامنے واعظ سے طبعاً خوف ہوتا ہے, ہمت نہیں ہوتی, لیکن حضرت کا حکم تھا واعظ سے انکار مت کرنا, پر اس پر عمل کر لیتا ہوں ورنہ ڈر لگا رہتا ہے. فرمایا ایک پولیس مین وردی میں نہ ہو, کسی کمرے میں بیٹھا ہو, کسی نے پوچھا, دریافت کیا, کیا اس کمرے میں سپاہی ہے؟ وہ دیکھ کر کہہ دے نہیں, وہاں سپاہی نہیں ہے, کیونکہ وردی میں نہیں تھا, اس نے یوں دیکھا, کوئی پولیس والا نظر نہیں آیا. اس طرح آج مسلمان اپنی ظاہری وضاقتہ غیر اسلامی کر لی. دراصل مسلمان ہوتی ہوئی بھی اس کی نفی صحیح ہو گئی کہ مسلمان کوئی نہیں, کس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان ہے یا غیر ہے. اس لیے پھر نبی فرمایا کرتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. میں کفر کی جو وعید ہے اس مثال سے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو بے نمازی ہے گویا وہ غیر مسلموں جیسی حیثیت میں ہے, وہ کافروں جیسا کام کر رہا ہے. جو نماز نہیں پڑھ رہا, ہاں, وہ گویا غیر مسلموں جیسا ہے. اور وہی کام کر رہا ہے جو ایک کافر کر رہا ہے. تو یہ مطلب میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے وہی کیا جو ایک کافر کر رہا ہے, جو ایک مشرک کر رہا ہے, جو ایک ہندو کر رہا ہے. اگر ہمارے گھروں میں کوئی بچہ خبر دیتا ہے کہ بستر پر فلاں بھیا نے جوتا رکھ دیا, یا دیوار پر لکیر بنا دی, یا چائے کے پیالے میں مکھی گر گئی, تو ہم سب کو فکر ہوتی ہے حالانکہ چائے میں کمی تو نہیں ہوئی, ایک مکھی کا اضافہ ہی ہوا, کمی تو نہیں ہوئی, اضافہ ہی تو ہوا, پیروں پر ورم ہے اضافہ ہوا, مگر ڈاکٹر کے پاس بھاگے جا رہے ہیں. معلوم ہوا میاں ہر ترقی ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا, ہر اضافہ ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی. اسی طرح اگر مچھر دانی میں دو تین مچھر گھس گئے تو بغیر ان کو نکالے چین نہیں, نیند ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ ان کو نکال نہ لے. حالانکہ یہ مچھر دو تین عدد کتنا خون پی لیتے, ایک رتی ایک ماشا پی لیتے, پھر بھی آرام سے سوتے, آپ بھی آرام سے سوتے, لیکن دو تین قطرہ خون دینا بھی گوارا نہیں. تو دوستو سوچنے کی بات ہے, ہمارے گھروں میں اگر منکرات داخل ہو جائیں اور شریعت کے خلاف چیزیں گھر میں داخل ہوتی جا رہی ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں, دو تین مچھر داخل ہو جائیں تو فکر ہے, ہاں, اور اللہ کی نافرمانیاں داخل ہو رہی ہیں گھروں میں فکر نہیں. یعنی ہمارے نزدیک گناہوں کی گندگی اور اس کا نقصان ان مچھروں سے بھی کم ہے. جو تھوڑا سا خون پئیں گے کتنا پئیں گے, ان کو نکالنے کی فکر ہے, لیکن گھروں سے گناہوں نکالنے کی فکر نہیں, منکرات نہیں. اگر ہمارے بچے کے بال غیروں جیسے ہیں اور اس ہر گھر کے اندر تصویریں اور کمروں میں تصویریں سجی ہوئی ہیں, فکر نہیں. اگر گھر میں سانپ بچھو آ جائے تو فوراً نکالنے کی فکر ہوگی اور اس کے نکالنے والوں کو بلائیں گے. اللہ کی نافرمانی ہمارے گھروں میں آئیں اور ان منکرات کو دور کرنے کے لیے کیا ہم کو اتنی بھی فکر ہے جتنی گھروں سے مچھروں مکھیوں کو نکالنے کی فکر ہوتی ہے؟ گناہ کے معنی اجنبی کے ہیں. جب دنیا کے اجنبی چیزوں سے سکون چھن جاتا ہے تو دین کے اندر جو منکرات ہیں جو اجنبی ہیں اس میں سکون کیسے باقی رہ سکتا؟ آنکھ ہے نا آنکھ, اس آنکھ کے اندر سرما آ جائے تو سرما آنکھ کے لیے اجنبی نہیں ہے بلکہ اس کے مناسب ہے. تنکا آ جائے تو آدمی تڑپ جاتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ میں ایسی چیز آ گئی جو اجنبی چیز تھی, جو آنکھ سے مناسبت نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے کہ یہ نیکی سے مناسبت رکھتا ہے. اگر اس کی زندگی میں گناہ آ گیا تو اس کی زندگی کا سکون چھن گیا, یہ بات طے ہے. اگر اس کی زندگی میں گناہ آ گیا تو اس کی زندگی کا سکون چھن گیا, نہیں ملے گا سکون. انگلی میں کانٹا گھس گیا, چین چھن گیا, اجنبی چیز داخل ہو گئی. آنکھ میں گرد و غبار آ گیا, کھٹک درد شروع ہو گیا, لیکن اگر سرما لگا لیا چین میں اضافہ ہو رہا, کیونکہ سرما آنکھ کے لیے اجنبی نہیں, آنکھ سے سرمے کو مناسبت ہے. اسی طرح اگر دل میں روحانی بیماریاں حسد غضب کبر ان اخلاق رذیلہ یہ آ گئیں تو یقین جانی یہ دل کے لیے اجنبی ہیں, دل کا سکون چھن جائے گا. جس سینے کے اندر کینہ بغض حسد تکبر ہے کبھی سکون نہیں پا سکتا. آنکھ کے اندر تنکا آ جائے گرد آ جائے سکون نہیں مل سکتا, دل کے اندر کینہ بغض حسد کی بیماریوں کیسے سکون مل سکتا؟ حرام شہوتیں پل رہی ہوں تو کیسے سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا. ارشاد فرمایا آسی سے نفرت حرام, معاسی سے نفرت واجب ہے. فرمایا گناہگار سے نفرت نہ کرو, گناہوں سے نفرت کرو. ہاں, گناہگار سے نفرت نہ کرو, گناہوں سے نفرت کرو. اگر وہ گناہگار گناہ سے توبہ کر لے تمہارا بھائی ہے, بلکہ ہو سکتا ہے ہم سے آگے بڑھ جائے. حد تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد ہے کسی بڑے عالم کے لیے بھی جائز نہیں وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. مخاطب کو اپنے سے محترم سمجھتے ہوئے منکرات پہ روک ٹوک کرنی چاہیے, گناہوں سے روکنا چاہیے, لیکن اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. فتح و عالمگیری میں یہ جز موجود ہے، اگر کسی مسلمان نے مثلا نماز غلط پڑھی اور امید ہے کہ وہ ہماری بات قبول کر لے گا تو اس کو سمجھانا واجب ہے. عالم کو اپنے کو عالم سمجھنا تو جائز ہے، مگر افضل سمجھنا کسی مسلمان سے اس کے لیے حرام ہے. ابھی تو خاتمے کا پتہ نہیں میاں، کون کتنا آگے بڑھ جائے اور ہمارا خاتمہ کیسے ہو. اس لیے حقیر نہ سمجھیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں. جب آدمی دیندار بنتا ہے تو شیطان سب سے پہلے جو وار کرتا ہے وہ کیا، دوسروں کی کمیاں نظر آنے لگ جاتی، دوسروں کی کمزوریاں نظر آنے لگ جاتی. ہاں ایسا نہیں، اصل میاں وہ جو ہم دین پہ چل رہا ہے ہم بھی چند سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں اور دوسرا والا ابھی پہلے سیڑھی پہ، ہو سکتا ہے ہم اوپر سے نیچے گر جائیں، نیچے والا منزل تک پہنچ جائے. تو معاملہ تو خاتمے کا ہے. خاتمہ کس کا ہے؟ اللہ بھائی عمل کے توفیق نصیب فرما دے. پہلے بھی عرض کیا تھا بھائی کہ اوپر کا سامان وغیرہ سمیٹ لیجئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اس کا اہتمام کر لیجئے گا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ.